أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون وإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين درود به محمد وعلى محمد آپ حضرات اس موضوع کو بڑی توجہ کے ساتھ اور بہت عنایت کے ساتھ سن رہے ہیں کہ زیارات معصومین میں معصومین کے فضائل. آیت آپ کے سامنے ہے سورہ ہجر کی, شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ, سجدے سے انکار کیا اور وہاں سے اب یہ سلسلہ کہ جس نے اس روح کو حفظ کیا, اس وجود کو محفوظ رکھا کہ جو پروردگار عالم نے اپنی پوری توجہ عنایت لطف و کرم کے ساتھ بنایا تھا اور اس قابل بنایا تھا کہ فرشتے اس وجود کے آگے سجدہ کریں, اس تسلسل کو جس نے باقی رکھا وہ ایک خاص احترام کا مستحق ہے, وہ ذات وہ ہستی. یہاں تک اگر بات آ گئی اور کل کی گفتگو آپ کے سامنے ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فضائل اور جو مراتب اور جو فضیلتیں جناب امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمائیں وہ کسی حد تک آپ کے سامنے میں نے پیش کی خطبے سے ایک نہج البلاغہ کے, اور آج ہم زیارت کے کچھ جملوں کی طرف اشارہ کریں گے اور یقیناً کل پھر امین اللہ اور پرسوں جامعہ کبیرہ میں انشاءاللہ داخل ہو جائیں گے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بہت طویل ہے, ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اوپر اگر گفتگو کی جائے تو شاید 100 گھنٹے یا 200 گھنٹے بھی کم ہیں, لیکن ایک اشارہ دینے کے لیے کہ ہمارے نوجوان بچے کن چیزوں سے متمسک رہیں, کن چیزوں کے ساتھ جڑے رہیں. اور یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ آپ اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں, آپ کہیں گے مجلس سننے. مجلس میں کیا سنتے ہیں؟ فضائل اہل بیت, مصائب اہل بیت. ہر جگہ پر آپ اپنے ساتھ کیوں کا لفظ لگا کر رکھیے, جب تک یہ کیوں کا آپ کو تسلی بخش جواب نہیں ملتا اس وقت تک چین سے مت بیٹھیے. کہ ہر جگہ پر ہر قسم کے ہر طرح سے فضائل آپ کو سننے, کیا ہر طرح کے مصائب سننے, کیا ہر طرح کی بات کو سن کر سمجھ کر اپنے دماغ میں اتار لینا ہے, یا کوئی معیار ہونا چاہیے اس کو دیکھنے کا, جانچ پڑتال کا, چیک کرنے کا. آپ میں نے پہلے بھی کہا کوئی بھی شخص جو آپ کو گمراہ کرے گا یا راستے سے ہٹائے گا وہ آپ کو شمر اور یزید کا نام لے کر نہیں ہٹائے گا, بلکہ وہ آپ کو امام حسین کا نام لے کر ہٹائے گا. امام حسین امین المومنین کے ذریعے, پنجتن کے ذریعے, کبھی جان بوجھ کر, کبھی نادانی میں, کبھی غلطی کے ساتھ, کبھی دانستہ کبھی نادانستہ, یہ سب سلسلے چلتے رہیں گے. اور یہ کوئی نئی بات میں نہیں کہہ رہا, تاریخ کے اندر ہوا, تمام کے تمام مسائل آئے جو آئمہ علیہ السلام کی تاریخ ہے اس کو آپ جا کر دیکھیں, مطالعہ کریں. لہذا اپنے ذوق کو صحیح کیجئے. بخار جب انسان کو ہوتا ہے تو جتنی بھی اچھی غذا دی جائے بدمزہ لگتی ہے, غذا اچھی ہوتی ہے منہ کا مزہ خراب ہو چکا ہوتا ہے. تو اپنی روح کے مزے کو خراب مت ہونے دیجئے, آئمہ کے جملوں سے کلمات سے جڑے رہیے. آپ کے اندر اتنی کیپیسٹی, آپ کے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ جب مقرر کوئی قابل اعتراض بات کرے, ناقابل درک, سمجھ میں نہیں آ رہی بات, آپ اپنے ذہن کے ذریعے چھان پھٹک کر سکیں, اس کی جانچ پڑتال کر سکیں ہر چیز. اور انسان میں جرات ہونی چاہیے, بہادری ہونی چاہیے. فرض کیجئے کہ کہیں پر 10,000 2,000 3,000 یہاں پر جتنا لوگ بیٹھے ہیں میرے سامنے, جو سب کے ہاتھ اٹھ جائیں واہ واہ کرنے لگے, آپ کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی, اتنی شجاعت رکھیے فرض شہزا پر بیٹھ کر, میری سمجھ میں بات نہیں آئی, میں کیوں واہ واہ کروں, میں کیوں نعرہ لگاؤں, جب تک سمجھ میں نہیں آئے گی میرا ہاتھ نہیں اٹھ سکتا. اس بہادری کو لیجیے آ کر. دائیں والے کو دیکھا وہ کہہ رہا ہے کیا بہترین بات کی مولانا, بائیں والے کو دیکھا کیا واقعی بہترین بات کی. نہیں, جب تک انسان اپنے آپ کے لیے عزت اور وقار اور ڈگنیٹی اور توقیر کا قائل نہیں ہوتا، زمانہ اس کے لیے کوئی عزت کا قائل نہیں ہوتا. اپنی سمجھ کے لیے عزت کے قائل بنیے. اپنی سمجھ، جو دماغ، جو ذہن آپ کو خدا نے دیا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا میرے، ارے مولانا فلاں صاحب آیت اللہ العظمیٰ، بھائی میری سمجھ میں نہیں آ رہا، چھٹے امام کی بات بھی میری سمجھ میں نہیں آئے گی تو میں کہہ تو سکتا ہوں مولا آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی، میں کیا کروں، کس طرح سے عمل کروں؟ تو آپ اپنے ذہن کو اس مرحلے پر لے کر آئیں. یہ فرش اعضا اسی لیے ہے، یہ مجلس و ماتم یا عزاداری اسی چیز کے لیے ہے، یاد رکھیے گا. اور سمجھنے کی کوشش کیجئے کون سی چیز، ایک جذباتی جملہ ہے، کون سی چیز دلیل کی بنیاد پر ہے. ہر شخص مجلس ہے، خطابت ہے، سخنوری ہے، تقریر ہے، جذباتی جملے بھی ہوتے ہیں، ادبی نکتے بھی ہوتے ہیں، اور دلیل و برہان قرآن اور حدیث کے مطابق بھی ہوتی ہے. مجمع کو اس میں فرق کرنا چاہیے، مجمع یہ بات سمجھے کہ یہ دلیل تھی، یہ نکتہ اچھا تھا، یہ ادبی نکتہ تھا، یہ ایک شاعرانہ بات تھی، یہ ادیبانہ بات تھی، اس کی ادب اور شعرا کی زبان سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں، یہ حدیث تھی، کہاں سے تھی، کیا معنی تھا. بہرحال وقت اس سے زیادہ نہ لوں آپ کا، کل امیر المومنین کے فرمان کی روشنی میں، ارشادات کی روشنی میں، میں نے آپ کے سامنے رسالت میں آپ کے کچھ فضائل بیان کیے. اگر ہم چلیں دوبارہ سورہ ہجر کی اسی آیت کی طرف، تاکہ کیونکہ رسالت کی بات ہے، حضرت آدم پہلے نبی ہیں، پہلے پیغمبر ہیں، تو پروردگار عالم نے جب حضرت آدم کو خلق کیا تھا تو فرشتوں کے سامنے کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ دیکھو انی جاعل فی الارض خلیفہ. اب یہ سورہ ہجر کو چھوڑ کر ہم سورہ بقرہ کی طرف آ گئے ہیں، تیسویں آیت. اچھا ہاں، کل کا ایک مسئلہ تھا، کل میں نے دو آیتیں جلدی میں ایک ساتھ پڑھ دی جو حضرت موسیٰ کی تھیں کہ انی انا اللہ. تو ایک تو آپ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، سورہ قصص، سورہ طہٰ، سورہ نمل. سورہ قصص کی 29ویں آیت، جو لوگ نوٹ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں مطالعہ، ان کے لیے کہہ رہا ہوں، اب وہ اس غلطی کو تصحیح کرنے کا وقت نہیں ہے، بتا رہا ہوں. سورہ قصص کی 29ویں اور سورہ نمل کی 10ویں اور سورہ طہٰ کی 7ویں آیت، اس کو جا کر دیکھ لیجئے گا، جو غلطی ہوئی تھی میری مجھ سے آیت پڑھنے کے دوران، وہ سمجھ میں آ جائے گی کہ کیا کہہ رہا ہوں. سورہ قصص، طہٰ اور نمل، 29ویں، 10ویں اور 7ویں آیت، ٹھیک ہے؟ آپ جا کر دیکھ لیجئے گا، سمجھ میں آ جائے گی. اب ریکارڈ ہو رہی ہے تو بالکل واضح ہو جائے گی. جب پروردگار عالم نے حضرت آدم کو خلق کیا تو کیا کہا تھا؟ کہ دیکھو میں خلیفہ بنانے والا ہوں زمین پہ اپنا. جب بات خلافت کی آئی، فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ اتا جلو فیہ من یفسد فیہ ویسفک الدماء، تو ایسے کو بھیج رہا ہے زمین میں خلیفہ بنا کر جو خون خرابہ کرے گا، بربادی پھیلائے گا، یفسد فیہ، فساد کروائے گا، فساد پھیلائے گا. پروردگار نے کیا جواب دیا تھا؟ انی عالم و مالا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو یہاں سے اب ایک بات چلی کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر اس کے بعد آپ کے سامنے ہے واقعہ پورا، جب پروردگار آدم نے علم آدم الاسماء کلہا، آدم کو تمام اسماء کا علم دیا، اور پھر فرشتوں سے کہا انبئونی بے اسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، یہ جو آدم کو میں نے سکھایا تم بھی ذرا مجھے خبر دو کہ میں نے آدم کو کیا سکھایا. فرشتوں نے دیکھا، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار ہمارے پاس وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا، اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں آتا. ابھی یہ بات ثابت نہیں ہوئی ہے کہ آدم زمین پہ جا کر خون بہائے گا کہ نہیں بہائے گا، ابھی یہ بات واضح نہیں ہوئی ہے کہ زمین پہ آدم جا کر فرشتوں کے مطابق فساد پھیلائے گا کہ نہیں پھیلائے گا. لیکن اس علم میں کوئی ایسی چیز تھی، کوئی اس علم میں ایسی خاصیت تھی کہ فرشتوں نے دستبردار ہو گئے اپنے اس دعوے سے اور کہا سبحانہ، کا پروردگار پاک ہے تیری ذات، کیا بات ہے تیری، سبحان اللہ، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. تھوڑی دیر پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ تھوڑی دیر تو میں کہہ رہا ہوں، مجھے کیا پتا کتنی دیر لگی وہاں پر اس عالم میں، کہ پروردگار ہم تسبیح کرتے ہیں، ونقدس بحمدک، تیری تقدیس کرتے ہیں تیری حمد کے ذریعے. فرشتے مرحلہ تقدیس پر بھی ہیں، فرشتے مرحلہ حمد پر بھی ہیں، فرشتے مرحلہ تحلیل و تسبیح پر ہیں، ذکر الہی پر ہیں، حمد الہی کو جانتے ہیں، یعنی مرحلہ توحید پر ہیں، اور اتنی آگاہی ہے کہ پروردگار سے گفتگو کر سکیں. لیکن پروردگار عالم نے ایک دفعہ آدم کے علم کو جب ظاہر کیا تو بول اٹھے کہ سبحانکا، پروردگار لا علم لنا، تقدیس بھی جانتے ہیں، تحلیل بھی جانتے ہیں، حمد بھی جانتے ہیں، عبادت الہی میں مصروف ہیں، عالم غیب میں ہیں، عالم قدس میں ہیں، خلد میں ہیں، لیکن آدم کی عظمت جب دیکھی تو کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، تو نے جتنا دیا اتنا ہی آتا ہے، اس کے مطابق یہ تھا، اب جب تم نے بتایا تو نہیں، یہ بات کہیں آگے کی، سبحانکا پاک ہے تیری ذات. اب یہ جو سلسلہ چلا، اب پروردگار اور فرشتوں کی جو روز ازل سے ایک گفتگو ہوئی تھی، ایک گفتگو بحث ہوئی تھی، تنازع کہیے، اختلاف کہیے، چپکلش کہیے، بحث کہیے، لطف پروردگار کہیے، کرم پروردگار، کے پروردگار نے فرشتوں کو اعتراض کی اجازت دی، گفتگو کی اجازت دی، سوال کی کرنے کی اجازت دی، جو بھی آپ کہیں۔ اب یہ جو پروردگار عالم نے کہا انی عالم و مالا تعلمون، تو اب یہاں سلسلہ چل پڑا اس بات کا کہ کب یہ آدم خون بہائے اور فساد پھیلائے، فرشتوں کی بات درست ہو یا کب پروردگار عالم کی بات درست ہو کہ یہ جو میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو ادھر فرشتے بھی یہ دیکھ رہے ہیں اور ادھر سے پروردگار عالم بھی دیکھ رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، وہ انسان آ کر اس انداز سے جو زندگی گزارے دنیا میں کہ پروردگار کی ذات کا آئینہ بن جائے، پروردگار عالم کی صفات کو اجاگر کرے، اس انسان کی بدولت، اس انسان کے ذریعے روز الف کے وقت پروردگار عالم کی بات کی لاج رہ جائے کہ دیکھو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس کی قبر اگر زمین میں کہیں دکھے ایسے انسان کی، تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ میں پہلے شیر کی زبان میں ایک بات کہہ دوں، پھر زیارت کی زبان میں ایک بات کہوں گا آپ سے۔ پروردگار عالم نے کیا کیا؟ خلق کیا۔ اچھا، آپ کو پتا یہ آیت بھی، فتبارک اللہ احسن الخالقین، جب پروردگار نے انسان کو خلق کیا تو کہا تبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ترین ذات کس کی ہے؟ پروردگار عالم کی، جس نے انسان کو خلق کیا۔ پروردگار نے جانوروں کا، حیوانات، چرند پرند، زمین کے کہکشا، سیارے، ستارے، سب کچھ خلق کیا، لیکن اس وقت یہ نہیں کہا، جب انسان کو خلق کیا تو فرمایا تبارک اللہ احسن الخالقین۔ یعنی انسان کی ذات میں خصوصیت ایسی ہے کہ یہ ترقی کی جانب جا سکتا ہے، بلندی کی جانب جا سکتا ہے۔ اب کون سا انسان کتنی بلندی تک گیا، اس کے لیے ہمیں زبان وحی کا سہارا لینا پڑے گا۔ جب انسان کو اس لیے خلق کیا پروردگار عالم نے کہ وہ ترقی کرتا ہوا اوپر تک آئے، اور پروردگار عالم نے انہی انسانوں میں سے اپنے خلیفہ کو چنا، اپنے نائب کو چنا، تو اب یہاں پر میں ایک بات کہوں گا اور پھر اس کے بعد بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ دیکھیے، جو شمالی آبادی کا ایک بند پڑھ رہا ہوں میں، دو بند، گل ہو گیا زمین پہ اوہام کا چراغ، وہم کا، غلط خرافات خیالات کا جو چراغ جل رہا تھا، روشنی جو لوگ سمجھ رہے تھے وہ بجھ گئی۔ گل ہو گیا زمین پہ اوہام کا چراغ، تشکیک سے یقین کو حاصل ہوا فراغ، شک نے یقین کی جان چھوڑ دی، یقین نے کہا بھائی تم کیوں میرے پیچھے چل رہے ہو، تم شک ہو میں یقین ہوں، چھوڑو جاؤ اپنا رستہ لو۔ تشکیک سے یقین کو حاصل ہوا فراغ، اترا دماغ دل میں تو دل بن گیا دماغ، جھوما نسیم عقل سے نوئے بشر کا باغ یا نوئے خرد کا باغ، عقل و شعور اور دانائی اور حکمت کی ایسی ٹھنڈی ہوا چلی کہ بشریت کا ذہن لہکنے لگا، چہکنے لگا، سکون مل گیا بشریت کے ذہن کو۔ اور فرمایا تشکیک سے یقین کو حاصل ہوا فراغ، گل ہو گیا زمین پہ اوہام کا چراغ، اترا دماغ دل میں تو دل بن گیا دماغ، جھوما نسیم عقل سے نوئے خرد کا باغ۔ اترا دماغ دل میں کیسے، کیا مطلب؟ عقل نام ہے عقلی پیمانوں کا، دل نام ہے جذبات کا۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس وقت کوئی کھٹی چیز کھاؤں، ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے، عقل کہتی ہے مت کھاؤ، دل کہتا ہے کھاؤ۔ فرما رہے اترا دماغ دل میں تو دل بن گیا دماغ، یعنی کوئی ایسا شخص آ رہا ہے کہ جو جذبات اور عقل کو ملا کر بشریت کو پیغام دے گا۔ اگر جذبات کے سانچے میں پرکھو گے تب بھی محبت کرنی پڑے گی، عقل کے مرحلے پر پرکھو گے جب بھی اس سے محبت کرنی پڑے گی۔ اترا دماغ دل میں تو دل بن گیا دماغ، جھوما نسیم عقل سے نوئے خیرت کا باغ۔ یہ آئے تو حریم نظر میں آزاں ہوئی، عقل کے میدان میں، عقل کے علاقے میں جب اذان ہوئی، جب یہ آئے، کون آئے؟ یہ آئے تو حریم نظر میں اذان ہوئی، سلمہ روزگار کو زری قبا ملی، ہستی ہوئی قدر کے گلے سے قضا ملی، اور آغوش میں رسول کو اپنی دعا ملی۔ خوب توجہ کیجئے گا، خانہ کعبہ کے باہر رسول گئے، ایک بیوی ہے جو لے کر آئی ایک بچے کو، تین دن بعد خانہ کعبہ سے نکلی، آغوش میں رسول کو اپنی دعا ملی، ہستی ہوئی قدر کے گلے سے قضا ملی، آغوش میں رسول کو اپنی دعا ملی۔ آدھا نور ہے ابو طالب کی نسل کا یہاں پر، آدھا نور ہے عبداللہ کا جو پیغمبر ہے، اب یہ آدھا نور اور آدھا نور مل رہا ہے۔ جیسے ہی نصف نور ملا، نصف نور سے جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے. اب یہاں سے بات سمجھنے کی آئی ہے. اب یہ جوش کیوں, یہ کہہ رہے ہیں خدا نے اپنے آپ کو غرور سے دیکھا. تو بات دراصل یہ ہے کہ خدا نے انسان کو بنایا, کہا تبارک اللہ احسن الخالقین, بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے انسان کو بنایا. خدا خود اپنے آپ کو شاباش دے رہا ہے, تبارک اللہ, اللہ تعالیٰ بہت بابرکت ہے, بہت مبارک ہے, بہت بڑی ذات ہے اس کی جس نے انسان کو بنایا. اب یہ جو پروردگار کی اس وقت گفتگو ہوئی تھی فرشتوں سے, پروردگار یہ خون پھیلائے بہائے گا, فساد پھیلائے گا, پروردگار تم جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اب یہ سلسلہ چلتا رہا. یہ جو کمال بشریت جب متولد ہوگی, یہ جو کمال انسانیت جب پیدا ہوگی, آپ کہیں گے رسول خدا جب پیدا ہوئے تب جوش نے یہ شعر کیوں نہیں کہا. دیکھیے نور اپنی حقیقت میں سربستہ ہے, ایک راز ہے, اس راز کو کھولنے والا جب آئے گا تب وہ راز خوش ہوگا کہ آیا کوئی مجھے سمجھنے والا. تشکیق سے یقین کو حاصل ہوا فراغ, اترا دماغ دل میں تو دل بن گیا دماغ, جھوما نسیم عقل سے نوئے خرد کا باغ. جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے. بات دراصل یہ, خدا نے کیا کہا تھا اس دن, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. جب خدا کہہ رہا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, آدم خلق نہیں ہوئے ہیں, فرشتے کہہ رہے ہیں پروردگار, یہ کیا ابھی آدم خلق نہیں ہوئے, فرشتوں سے بھی پہلے پروردگار موجود, ہر چیز سے پہلے پروردگار موجود. تو پروردگار فرما رہا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, یعنی کیا مطلب, یعنی اس کا مطلب یہ کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس جملے کا کیا مطلب ہے, یہی مطلب ہے اس کا, بھائی جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, کیا مطلب, یعنی جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, یعنی تم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے. تو یہ جو پروردگار نے جواب نہیں دیا, کوئی تو انسان ایسا ہو جو علم الہی کی تجلی بن کے اس طرح سے آئے کہ جب فرشتے اسے دیکھیں تو انگوش بدندہ رہ جائیں کہ پروردگار ہا علی کیف بشر من قالہ المرتضی مرتضی. عجیب پروردگار, یہ علی انسان ہے یا کیا ہے, نہ خدا اس کو کہا جا سکتا ہے نہ بشر کہا جا سکتا ہے. ہمیں حیرتم چن امام شاہ ملک لا فتح رہا, میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ شاہنشاہ ملک لا فتح کو نام کیا دوں, نہ خدا توانا مشکوف نہ بشر توانا مشخون, نہ خدا کہا جا سکتا ہے نہ بشر. اگر خدا کہنے جاؤں تو علی عبادت کرتا ہوا نظر آتا ہے, اگر بشر کہنے جاؤں تو بشر والی خصوصیت نہیں, تو یہ علی ابن ابی طالب کی حقیقت کیا ہے. اب اگر خدا نے ایسے وجود کو جناب فاطمہ بنت اسد کی برکت سے محمد مصطفیٰ کی آغوش میں پہنچایا, تو اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ وہ خدا جو اس دن کہہ رہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ کوئی نہیں جانتا, تو اب خدا کس کو شاباش لینے کے لیے دیکھے؟ کوئی نہیں ہے جو خدا کو شاباش دے سکے. اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے, یعنی ہمی عالم و مالا تعلمون. ان تمام کمالات یکجا کر کے دے دیے, اب سب سے بڑا کمال کیا ہے امیر المومنین کا؟ سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ذات نبی کریم کی شخصیت کی فضیلت کو اجاگر کیا. سب سے بڑا کمال یہ ہے. کیا فرمایا غسل دیتے وقت؟ فرمایا غسل دینے کے بعد جب دفن کر دیا, فرمایا لقد انقطع بموتک ما لم ينقطع بموت احد یا رسول اللہ صرت مصلیا. یا رسول اللہ آپ کی موت کے بعد, آپ کے جانے کے بعد اس چیز کا رابطہ ٹوٹ گیا جو کسی کے جانے سے نہیں ٹوٹا, یعنی اب جبرائیل وحی کا پیغام لے کر زمین پہ نہیں آئیں گے. تمام کے 120,000 صحابہ کرام ملتے ہیں ہمیں. اب جا کر دیکھیں یہ جملہ علی بن ابی طالب کا کہیں اور نہیں ملے گا آپ کو, لقد انقطع بموتک ما لم ينقطع بموت احد صرت مصلیا. یا رسول اللہ آپ کی جدائی کا دکھ ایسا ہے, اس دکھ کے آگے ہر دکھ ہیچ ہے. توجہ فرمائیے آپ جملے کو. اور پھر اب اس کے بعد میں زیارت میں داخل ہو رہا ہوں, السلام علیک یا رسول اللہ وانہ سید الاولین والآخرین, وسيد الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأنه سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء والمرسلين. يعني کیا مطلب بھائی؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ رسول ہم جیسا، تو دیکھ لیجئے جا کر پروردگار عالم کس طرح سے ہمیں زیارت کا حکم دیا جا رہا ہے. پروردگار انو سید الاولین والآخرین، گزشتہ جتنے بڑے بڑے عظیم تیرے بندے تھے، بعد میں تیرے جتنے بڑے عظیم بندے آئیں گے. اور انبیاء والمرسلین، انبیاء میں کون ہیں؟ وہ موسیٰ بھی ہے جو لاٹھی مارے دریا پھٹ جائے، وہ عیسیٰ بھی ہے جو اشارہ کرے تو مردہ زندہ ہو جائے. یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اگر عیسیٰ آئے تو ہمارا پیغمبر آقا ہے، سید و سردار ہے عیسیٰ کا. اگر موسیٰ آئے تو آقا اور سید و سردار ہے موسیٰ کا. جتنے پیغمبر آئے ان کا سید و سردار ہے. آپ توجہ کیجئے، یہ امیر المومنین بیان فرما رہے ہیں. کس طرح سے بیان فرمایا؟ خوب توجہ کیجئے گا. عیسیٰ حیات بانٹتے ہیں. جو حیات بانٹ رہا ہے نبی کریم اس کے آقا ہیں. اب مجھے بتاؤ، حیات سے بالاتر کیا چیز ہے؟ زندگی بانٹنے سے بالاتر کیا ہے؟ مولانا کچھ نہیں ہے. ہے تو بہت کچھ. آپ یہ کہیے مولانا ہم کو نہیں پتا. تو آپ دیکھیں، جو حیات بانٹے رسول خدا اس کے سید و سردار، جو معجزات دکھائے جناب موسیٰ جیسی ہستی رسول خدا اس کے سید و سردار، جناب یونس، یعقوب، یوسف، ابراہیم، تمام کے تمام انبیاء کے سید و سردار ختمی مرتبت. یہ آپ کے اور ہمارے پیغمبر کا مرحلہ ہے. جب یہ مرحلہ پیغمبر کا آ گیا تو عجیب طریقے سے جملہ ارشاد فرمایا، سید الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین. اور اس کے بعد زیارت کا جملہ سنیے، اودعتہ فی الاصلاب الطاہرہ ونقلتہ منہا الی الارحام المطہرہ. پروردگار، تو نے جب تک نبی کے نور کو رکھا، جس انسان کے صلب میں آئے، اپنے آبا و اجداد میں سے جس کے صلب میں تھے، اپنے آبا و اجداد میں دادی، پردادی، جہاں تک چلے جائیں ان کے گھر کی خواتین، ان کے ارحام بھی مطہرہ تھے، ان کے اسلاب بھی طیب و طاہر تھے. ایک فکر یہ کہ نبی کے شجرے میں جہاں تک جاؤ زیارت یہ فرما رہی کہ اسلاب الطاہرہ والارحام المطہرہ، یعنی جس رحم میں تھے وہ رحم طاہر، جس صلب میں تھے وہ صلب طاہر. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آگے چلیے مطلب سمجھ میں آئے گا. پروردگار عالم، کیا کیا تو نے تمام کے تمام مراحل پر نبی کریم کو اس انداز سے رکھا. اور جب اس انداز سے رکھا، لطفاً منک لہو و تحننا منک علیہ، پروردگار یہ تیری رحمت تھی، تو بڑے رحم کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ تو نے رسول خدا کے ساتھ یہ برتاؤ کیا. یہ تیرا لطف تھا، یہ تیرا کرم تھا کہ تو نے ہر نسل میں نبی کریم کے نور کو جس نسل میں رکھا. یا رحم تھا تو مطہر، صلب تھا تو طاہر. تو اب آپ سمجھ میں آگئے کہ اگر اہل بیت سے رسالت کو لیں گے تو نبی کریم کی فضیلتوں پر فضیلتیں ملیں گی. جہاں رسالت کو سمجھنے کے لیے نبی کریم کے گھر والوں سے دور ہوئے، نبی کریم کے بچوں سے دور ہوئے، وہاں شجرہ بھی نعوذ باللہ نجس کہلائے گا، کردار پر بھی حرف آئے گا. اگر رسالت کو بچانا ہے تو سب سے پہلے اہل بیت سے رسالت کو جا کر لو. اگر سمجھنا ہے کہ توہین رسالت کب سے شروع ہوئی، تو سرکار سب سے پہلی توہین تو آپ نے خود ہی یہ کر دی کہ جب پہلی وحی آئی آپ لے کے چلے گئے ورقت ابن نوفل کے پاس. پروردگار، یہ ہمارا نبی، اودعتہ الاصلاب الطاہرہ ثم نقلتہ منہا الی الارحام المطہرہ. پروردگار، جتنے بھی باپ دادا تھے جن کے صلب میں تو نے نبی کریم کو رکھا، ان کے صلب طیب و طاہر تھے، ان کے وجود طیب و طاہر تھے، پاکیزہ تھے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی طہارت جو آئی ہے اس گھرانے میں، کسی سے مانگ کے نہیں آئی، نسلاً بعد نسلاً طہارت آئی ہے. آدم سے لے کے ابراہیم تک یہ طہارت آئی ہے، ابراہیم سے لے کے جناب ابو طالب اور عبداللہ تک یہ طہارت آئی ہے. اسی لیے ہم جب بھی نبی کریم کے آبا و اجداد کا ذکر کرتے ہیں، علیہ الصلوۃ والسلام کہہ کر ذکر کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ ان کا احسان یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کردار کو پاک رکھا. پروردگار عالم، تو نے اس انداز سے کیا. جملہ سنیے، لطفاً منک علیہ و تحننا منک لہو. تو پروردگار، تحنن یعنی بڑی رحمت کے ساتھ، بڑی رحم دلی کے ساتھ پروردگار تو نے بچا کر رکھا. اور پھر اذ، کیونکہ پروردگار تو نے جعلتا، قرار دیا، رکھا. کیا رکھا؟ نبی کریم کو کس جگہ پر رکھا، کس طرح سے رکھا؟ اور کیا چیز عطا کی، آپ یہ توجہ کیجئے کس طرح سے اس زیارت کے جملے، کس طرح سے الفاظ ہے کہ نبی کریم کو تو نے کس طرح سے رکھا، جعلت لہو لسونہی وحراستہی وحفظہی وحیاتتہی من قدرتکا عیدن عاصمن حجبتا بہا من ہو. عجیب جملہ ہے، پروردگار تو نے نبی کریم کو بچانے کے لیے، حفاظت کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے، حیاتت ایک احاطہ کرنے کے لیے اپنی حفاظت کا کیا کیا، تو نے ایک اپنی قدرت سے ایک ایسی آنکھ رکھی، عاصمتن کہ جو بچاتی رہے، کس سے، مدانس الاحر و معائب ال، عجیب جملہ صفاح، میں اس کا جملہ کا ترجمہ کیا کروں، پروردگار تو نے اپنی طاقت سے جب تک نبی کریم کے آبا و اجداد ہیں نا، یعنی حضرت ابراہیم، یعنی اسماعیل، یعنی عبد مناف، یعنی جناب عدنان، قصی، کلاب، جتنے بھی اجداد ہیں تمام کے تمام، خوب توجہ کیجئے گا، یہ ہے رسالت جو اہل بیت سے ملے گی. بھائی سب سے زیادہ محبت تو بچوں کو اپنے باپ سے ہوتی ہے نا، تبھی تو آئمہ نے یہ زیارت بتائی. ہم سے پوچھو آ کر، لوگوں کو کیا پتا کل مسلمان کے پڑھ، ہمارے گھر کی بات ہے رسالت. یہ جو میں نے آپ کے سامنے کہا السلام علیکم، یا عینن عاصمتن، وہ آنکھ رکھی تو نے پروردگار، کب سے رکھی یہ آنکھ، جب سے حضرت آدم کو خلق کیا، جہاں جہاں پر نور رسالت جس انسان کے وجود میں آ رہا تھا، نور رسالت جس بی بی کے وجود میں آ رہا تھا. یعنی اب آپ سمجھے کہ نبی کریم کی نسل کی خدا نے کس طرح سے حفاظت کی ہے. ایک بات یہ کہ نعوذ باللہ خاکم مدہن، میری جرت نہیں ہے کہ بھائی نبی کریم فرما رہے میرے باپ اور ماں دونوں جہنم میں ہیں، اور ایک رسالت یہ کہ پروردگار عالم نے عیدن عاصمتن حجبت بہا، پروردگار تو نے ایک ایسی آنکھ رکھی، حجبت بہا کہ تو نے محفوظ رکھا، دور رکھا، کس سے، مدانس الاحر ومعائب الصفح، یعنی اس شجرے میں نہ کوئی کمزور کردار والی عورت آ سکی، اور نہ جس کے پائے طہارت میں لغزش ہو کوئی ایسا مرد آ سکا. میں کیا کہوں اس سے، کیا سمجھ رہے ہو، کبھی کبھی ہوتی ہے اولاد ایسی ہوتی ہے کہ اپنے باپ دادا کی عظمت کی ضمانت ہوتی ہے، سر فہرست ہمارے نبی ہیں. معائب الصفاح، مرد کے اگر کردار میں خامی ہو تو صفاح، عورت کے کردار میں اگر خامی ہو تو مدانس الاحر، مدانس نکلا دنس سے، دنس کہتے ہیں نجاست کو. آپ سے تو آیت تطہیر ہضم نہیں ہو رہی پنجتن کے لیے، جا کر پیغمبر کے شجرے کو دیکھیے کتنا طیب و طاہر پاکیزہ شجرہ ہے. پروردگار یہ مرحلہ تھا کہ جو تو نے اپنے حبیب کو رکھا اور حبیب کو یہ چیز عطا کی. سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، یہ نبی کریم کے لیے اس زیارت کے اندر یہ جملہ استعمال کیا گیا. عینن عاصمتن، آنکھ رکھی عاصمہ یعنی بچانے والی. کیا مطلب، مطلب یہ کہ جب یاد ہے آپ کو حضرت نوح تنگ آ گئے اپنی مظلومیت کی وجہ سے، صبر کرتے کرتے پروردگار یہ میری بات نہیں مان رہے، کہا بس ٹھیک ہے نوح اب بہت ہو چکا، فاصنع الفلک باعیننا ووحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اب نوح ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے ذریعے کشتی بناؤ. توجہ کی آپ نے، خوب توجہ کر رہے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے. پروردگار کہنے کی کیا ضرورت ہے آنکھوں کے سامنے، تیری تو آنکھ نہیں، تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، پیغام بھیج دے گا نوح کشتی بنا لیں گے. یعنی سمجھ میں آیا، جہاں پر پروردگار کی نگاہیں توجہ کے ساتھ گڑی ہوئی ہوں، پھر لاکھ طوفان آئے، لاکھ آندھیاں چلیں، پہاڑ کے پہاڑ ڈوب جائیں، لیکن اگر وہ کشتی پروردگار کی نگاہوں کے سامنے بنی ہوگی تو بس اس میں لپک کر کسی طرح سے سوار ہو جاؤ، بقیہ کام کشتی خود کرے گی. عینن عاصمتن، اس آنکھ کے ذریعے پروردگار نے حفاظت کی. کس آنکھ کے ذریعے حفاظت کی؟ عاصمتن، جس نے کس لحاظ سے، نہ کوئی کمزور کردار والی خاتون آ سکی، نہ کوئی کمزور کردار کا مرد آ سکا. تو پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھ لو جہاں جہاں پر مرد و زن کے کسی قبیلے اور خانوادے میں کسی بھی مرد و زن کا کردار مشکوک نظر آئے, سمجھ دینا رسالت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک نبی, یہ نبی نہیں بنے تھے بھائی, وہاں پر مردار گوشت بھی کھا لیا, نعوذ باللہ, وہ کنویں میں گندا پانی تھا نجس, وہ بھی پی لیا. ابھی نبی نہیں ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے, تو کوئی اس میں کیا حرج ہے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر رکھتے ہو اپنے ادارے میں, انٹیلیجنس کی رپورٹ, اس کی رپورٹ, کہ بھائی کیریکٹر کیسا تھا, کیا تھا, اسسٹنٹ ڈائریکٹر تو یہ آج سے بنے گا نا ڈائریکٹر. تو بھائی دشمن ملک بڑی کالیں گئی ہیں ان کی, تو کالیں گئی ہوں گی بھائی, کیوں گئی ہیں؟ وافی شافی جواب نہیں دے سکے, ہم نے انٹروگیشن کے لیے بلایا, دشمن ملک ہے ہمارا, کیوں گئی, کیوں, ہم کرتے تھے بات, ہو سکتا ہے کرتا ہو, بری بات, غلط بات, کوئی ثابت نہیں ہوا, ذرا سا شک ہو, اسسٹنٹ ڈائریکٹر, ڈپٹی ڈائریکٹر, دنیاوی, نہ نماز کا نہ روزے کا کوئی کام نہیں ہے یہاں پر. لیکن جب آپ رسالت کے کہتے ہیں, نہیں نبی تو کر دو, جو ہو سکے کر دو, ایک رسالت ہی ہے. تو کل مکے کا کافر کہہ تو سکتا تھا, محمد کیا بات کہ تم بھی ہمارے ساتھ سب یہی کام کرتے تھے, پروردگار کو تم سے زیادہ شعور تھا میرے بھائی, ایسی آنکھوں میں رکھا کہ خبردار کردار پر رتی برابر آنچ نہ آنے پائے. کیوں؟ کیونکہ کل یہ جب کردار کی بلندی کی بات کرے گا, جب اس کے گھر والے ہوں گے, جب اس کے نواسے ہوں گے, جب اس کے گھر اور خاندان کے افراد بڑھیں گے, پروردگار روز صبح قیامت تک کے منظر کو دیکھ رہا ہے. محمد مصطفیٰ, اب آپ دیکھیے محمد مصطفیٰ کے نواسے اور پوتے فاطمہ زہرا کا شیر جن کی رگوں میں ہے, وہ جب گفتگو کریں نبی کریم کے بارے میں تو وہ گفتگو ہوتی ہے, تحنن منک علیہ و لطف منک لہو, پروردگار تیری خاص مہربانی تھی ہمارے نانا پر, پروردگار تیری خاص مہربانی تھی ہمارے نانا پر. کیا تھی؟ نہ تو نے پچھلوں میں کوئی غلیظ عورت یا مرد رکھی, نہ ان کے بعد جو آئیں گے وہاں پر نجاست ہوگی. آخر کیا تو کیوں کیا؟ کیونکہ اعتراض کرنے والوں کی زبانیں بند کرنا تھی. ارے عزیزوں, مجھے ایک بات کا جواب دو, عالم خلد ہے, جنت ہے, بہشت ہے, ارم ہے, فردوس ہے, روز الست ہے, نہ دنیا ہے نہ دنیا والے ہیں, فرشتے خدا پر اعتراض کر رہے ہیں, اس کو خلیفہ بنائے گا؟ خدا کہہ رہا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یعنی اعتراض کا جواب دیا نہیں دیا, بہرحال چپ تو کروایا نہ ان کو. اب دیکھو آدم, ذرا علم کا اظہار کرو تاکہ پروردگار کی ذات پر اعتراض نہ ہونے پائے. آدم اپنا علم کا اظہار کرو, اپنے علم کا اظہار کرو. پروردگار کیوں؟ تجھے کوئی شوق ہے نعوذ باللہ ریاکاری دکھاوا ہے؟ فرشتے تیرے مقابلے کے کیا دکھائے گا پروردگار؟ پی ایچ ڈی پروفیسر 85 سبجیکٹس میں ہو, وہ ایک نمی پاس بچے کو کیا بات کرے گا؟ پہلی تو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں آدم, ان کو دکھاؤ, امبے ہم بے اسماء ہم, دکھاؤ ان کو نام. فلما امبا ہم بے اسماء ہم, جب دکھایا سبحانہ کا, تو پروردگار وہاں پر کوئی ہدایت کی بات نہیں تھی, فرشتوں کو نماز روزہ نہیں کرنا تھا. کس مانو, اچھا سن لیں, کس مانو میں کہہ رہا ہوں, یعنی فرشتے گناہ اور ثواب کا تصور نہیں ہے نا, فرشتے جس طرح سے خلق کیا خلق کر دیا, جہاں پر ٹکراؤ نہیں تھا وہاں اعتراض کا جواب دیا خدا نے. زمین پہ بھیج رہا محمد مصطفیٰ کو پیغمبر بنا کر, اور ایسے خاندان سے بھیجے گا 40 برس کی عمر تک جو نبی کام کرنے دے گا. خدا کو یہ نہیں پتا کہ فرشتے تھے تو اعتراض کر دیا؟ یہ تو بدبخت ملعون مکے کے کافروں کے سامنے بھیج رہا ہوں, یہ کیا اعتراض کریں گے؟ منہ بند کر دیا, ماں دی آمنہ بنت وہب جیسی, باپ دیا عبداللہ جیسا, دادا دیا عبد المطلب جیسا, چچا دیا ابو طالب جیسا. کون ابو طالب؟ شیخ العباطح. کون ابو طالب؟ اب یہ بات آ گئی, سنتے جاؤ, کون ابو طالب؟ کون ابو طالب؟ خدا کی قسم, یا ابو طالب کا یہ معجزہ ہے, یا ابو طالب کے بیٹے کا جو معجزہ بتانے والا ہوں. یہ معجزہ وہ نہیں ہے کہ جو اشارہ کیا پتھر زندہ ہو گیا, کوئی جو حیوان تھا وہ مر گیا, یہ وہ معجزہ نہیں ہے. وہ معجزہ بہت آسان ہے, جو کیا لیکن یہ جو معجزہ ہے کہ دلوں کو تسخیر کرنے والا, یہ نبی کریم کے کردار نے کیا. میں اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا, رکوں گا نہیں. عمرو بن عبدالود کو مارا جناب امیر نے خندق میں, قتل سب کو پتا ہے. اچھا اور مار بھی کون سکتا تھا, ظاہر سی بات ہے مارا قتل. جو بدر احد کا پہلوان ہے وہی مارے گا, قتل کیا. اچھا خندق سے اس طرف آپ کو پتا ہے کہ دو تین لوگ ہی آ سکے تھے, جنگ نہیں چھڑ سکی تھی ویسے, ٹھیک ہے. وہ لمبی سورہ احزاب کے اندر پورا واقعہ درج ہے, مجھے اس وقت خندق نہیں پڑھنی. بعض لوگوں کے چہرے مسکرائے, میں خندق نہیں پڑھوں گا. تو آئی مولانا قتل کیا, اب لشکر اپنا چلا گیا, وہاں پر مدینہ کفار آئے, ظاہر سی بات ہے کہ جو تین دو چار پانچ لاشیں تھیں ان کو اٹھانا ہے. میدان جنگ میں عمرو بن عبدالود کی لاش ہے, بہن آئی عمرو بن عبدالود کی, دیکھا بھائی کی لاش ہے, بہن آئی ہے بھائی کی لاش پہ, کہا کہ من قتلہ, میرے بھائی کو کس نے مارا؟ کہا ابن ابو طالب کے بیٹے نے. کیا کہنا چاہیے؟ کہا کہ لو کانا قاتلو کا غیر قاتلے لکنت ابکی علیہ آخر لبدی. اے میرے بھائی, لاش سے مخاطب ہوئی صلوات و مولا کائنات, عجیب مخلوق خدا کی, ناقابل درک ہے, واللہ ناقابل درک ہے. لو کانا قاتلو کا غیر قاتل لکنت ابکی علیہ آخر لبدی ولکن قاتلو من لا یعاب به وکان یدع ابوہ بیضات البلدی. اے میرے بھائی, ماتم کرنے آئی ہوں, تیرا قاتل اس قاتل کے علاوہ اگر کوئی ہوتا جس نے تجھے قتل کیا تو میں جب تک زندہ رہتی روتی رہتی, لیکن میں کروں تو کیا کروں کہ تیرا قاتل وہ ہے. ولکن قاتل من لا یعاب به, تیرا قاتل وہ ہے کہ جس کی ذات میں عیب اور نکتہ چینی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. جس کی ذات میں لا یعاب بہ, جس کی ذات میں نکتہ چینی کی کوئی گنجائش نہیں ہے, بات ختم نہیں ہوئی ابھی. وکان یدعا ابوہ بیضات البلدی, اور اس کا باپ مکے کے شہر کا نور کہلاتا تھا. اب جب یہاں تک بات ہو گئی, اب امیر المومنین یہ زیارت کا اگلا جو دعا ہے اس میں, پروردگار اللہم ان قلت فی کتابک لنبیک, پروردگار تو نے اپنے قرآن میں سورہ نساء کی آیت ہے اس میں تو نے فرمایا اپنے نبی سے, وَلَوْ أَنَّهُمِ الظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. اللهم لم احضر زمان رسولك فغزرته تائبا راغبا, تائبا من سيء عملي ومقرا لك بها وانت عالم بها مني, مستغفرا لك ذنوبي. پروردگار بات یہ ہے کہ تو نے قرآن میں ایک آیت بھیجی ہے. اچھا میں مسئلہ بڑا, آج زیارت بھی نکل نہیں ہے, میں ایک جملہ کہوں کہ دعا یہ نہیں ہے کہ جائے اور پتھر مار کے, پتھر مارنے کے انداز میں گفتگو کر کے آئے. دل کو آہستہ آہستہ تیار کرو, پروردگار عالم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرو پیار کے ساتھ اور عجیب طریقے سے. یہ امیر المومنین کی بھی کیفیت تھی, یہ رسول خدا کی بھی تھی. اور ایک عجیب ہے, کسی نے کہا مولا کائنات سے جنگ میں کچھ قیدی اسیر ہوئے, چھوڑ دو. مولا کائنات نے کہا نہیں, تم نہیں چھوڑ سکتا, میں تم کو مجرم ہو تم. تو وہ قیدی پریشان بیچارہ, بڑا خلافت کا زمانے کا واقعہ ہے, تو کسی نے اس قیدی کو جا کر بڑی پتے کی بات بتائی, کہا حسن حسین سے کہو نہیں ٹال سکتے. کہا کیوں؟ کہا رسول کے بیٹے ہیں یہ. اچھا امام حسن کیا نہیں کر رہے ہم؟ کہا کہ ابن رسول اللہ, آپ کے نانا رحمت اللہ العالمین تھے. بس امام حسن پگھل گئے. ٹھیک ہے, اس گھرانے کی جو انداز, بھائی سمجھو بات کو, بخدا کس گھرانے کے ماننے والے ہو, مجھے نہیں پتا کون سنی ہے کون شیعہ, اہل بیت کا ماننے والے, بات ختم ہو گئی بس. یہ فرش آزاد سنی شیعہ کا یہاں سلسلہ ہے ہی نہیں, یہاں پر بات ہی ہو رہی محبت اہل بیت, پنج تن پاک خمسہ طیبہ, بات ہی ہو رہی ہے بس. تو امام نے جا کے سفارش کی, کہا ٹھیک ہے آزاد کر دو. کہا یہ کیوں کیا؟ کہا رسول کے بیٹے میں کیسے بات ٹالا؟ تو پروردگار اچھا آپ جائیں رسول خدا کی زری کے سامنے، پروردگار رسول کے صدقے بخش دے، جلدی جلدی نالین پکڑی اور بھاگ کے آ گئے. نہیں پروردگار، تو نے قرآن میں ایک بات کہی ہے آہستہ آہستہ نفسیاتی حوالے سے، جیسے ایک گناہگار بیٹا باپ کے سامنے جائے، جیسے گناہگار اولاد ماں کے سامنے جائے، کیا کرتی ہے؟ باپ بڑا ناراض ہے، بڑے تیش میں ہے، ماں کیا کہتی ہے؟ بیٹا ابھی مت جاؤ، اس وقت جانا، فلاں وقت. کیوں؟ چچا فون کریں گے، ماموں فون کریں گے، خبر اچھی ہے، اس کے بعد جانا تو تمہارے قصور کو معاف کر دیں گے. یہ جو ہستیاں ہیں ان کے ساتھ یہ سلسلہ نہیں ہے، ان کے ساتھ یا قرآن کی بات کرو یا ان کے بچوں کا نام لو. تو یہ تمہاری طرف توجہ سے دیکھیں گے. سب سے پہلے خدا پروردگار، اچھا قبر ہے رسول خدا کی، گفتگو کر رہے ہیں آپ خدا سے. اللہم پروردگار انک قلت لنبیک فی کتابک، تو نے اپنے قرآن میں کہا سورہ نساء میں کہ اگر یہ لوگ جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، جاؤ کا حبیب تیرے پاس آئیں، فاستغفر اللہ، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، واستغفر لہم الرسول، رسول بھی ان کے ساتھ ان کے گناہوں کی معافی مانگے، لوجد اللہ توابا رحیما، تو یہ فوراً دیکھیں گے کہ خدا بہترین توبہ قبول کرنے والا ہے. نہیں بات ختم نہیں ہے، بہترین توبہ قبول کرنے والا نہیں ہے، بہترین توبہ قبول کرنے والا ہے مزید یہ کہ رحیما، بڑی رحمت کے ساتھ معاملہ کرے گا. اس سے پہلے کہ رسول تک آتے گناہگار تھے، پروردگار رحمت کے ساتھ معاملہ نہیں کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی تم رسول کے ساتھ آئے، یا رسول اللہ ہم گناہ کی معافی مانگ رہے ہیں، پروردگار سے آپ بھی معافی مانگیے. قرآن کی آیت ہے فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول، یہ بھی کہیں استغفر اللہ، رسول بھی کہے کہ ان کے گناہ کو معاف کر دے. لوجدو، یہ لفظ استعمال جب کیا جاتا ہے جب کام کے فوراً بعد نتیجہ نکلے. جیسے ہی رسول کہے گا پروردگار، لوجد اللہ، خدا فوراً توبہ قبول کرے گا. صرف توبہ قبول نہیں کرے گا، رحمت کے ساتھ دیکھے گا بھی. یعنی کیا مطلب رحمت کے ساتھ دیکھے گا؟ رحمت کے ساتھ دیکھتی ہے ماں اپنے بچے کو، رحمت کے ساتھ دیکھتا ہے باپ اپنی اولاد کو. رحمت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ جو ضرورت کی چیز ہے وہ دے دو، جو مانگ رہا ہے وہ عطا کرو، ہم رحمت کے ساتھ ہیں، عطا کر دو. یعنی اب آپ نے توجہ کیا اس بات کی جانب، دیکھا آپ نے کہ پروردگار عالم جب آپ رسول خدا کے پاس گئے، ادھر آپ نے استغفار کی، ادھر رسول خدا نے لوجد اللہ تواب الرحیم، خدا فوراً آپ کی توبہ قبول کرے گا، اپنی رحمت کی بارش برسا دے گا. تو یہ رسول خدا بھائی، اب آپ دیکھیں رسول خدا کی قبر پہ، یہ رسول خدا کی زندگی میں تھا، مرنے کے بعد تھوڑی ہے. تو سرکار میں آپ کو پرسوں کی مجلس یاد دلا دوں، تو وہ ساری آیتیں نکال دیجئے قرآن سے، معذرت کے ساتھ گستاخی معاف، کہ جس میں رسول خدا کی کرامت، رحمت، لطف، کرم، عصمت، زہد، تقویٰ، پاکیزگی پر دلالت کی گئی ہے. کیونکہ وہ رسول تو جب گئے مٹی میں تو تمام چیزیں اپنے ساتھ لے گئے، لے کے چلے گئے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے وجود رسول کو کیا چیز عنایت کی؟ یہ وہ حدیثیں ہیں ہمارے پاس کہ اگر گناہ معاف نہیں ہو رہے، باپ کی قبر پر جا کر اپنے گناہ معاف کرواؤ، باپ کی قبر پر جاتے ہو ثواب ملے گا، فاتحہ پڑھو. ماں کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھو، ثواب ملے گا، تو وہاں جا کر تمہارے گناہ بخشے جائیں گے. تو ماں باپ کے لیے یہ اور رسول خدا کے لیے مقام. اب رسول خدا نہیں ہے تو جاؤ قبر پر، کیوں جاؤ قبر پر؟ وہ تو چلے گئے دنیا سے. تو بس اسی بات کی تو قرآن غلطی کی نشاندہی کرنا چاہتا ہے. میں نے کل بھی پرسوں اس کے سراج منیرا، یہ سراج منیرا روشنی نکل رہی ہے، یہ بشارت دینے والا ہے، یہ گواہ ہے، اس کے پاس تمہارے اعمال جاتے ہیں. اب جب جا کر کہا پروردگار ٹھیک ہے، ولم احضر زمانہ رسولک، میں تیرے رسول کے زمانے میں نہیں تھا، زیارت کے جملے، ولیکن زور تو ہوں، لیکن زیارت تو کر رہا ہوں نا اس کی، بلکہ ضرور تو ہوں، تائباً راغباً. یاد ہے حدیث امام رضا کی، من زارہم رغبتاً فی زیارتہم، جو زیارت کرے گا ہماری، ہماری زیارت کا شوق رکھ کر. ارب پتی خرب پتی ہو زندگی میں کوئی مشکل نہیں ہے، زیارت کا شوق تب بھی رکھو. دنیا زندگی میں کوئی مشکل نہیں ہے، سب حل ہے. امام زمانہ کا ظہور نہیں ہو رہا، اس کے لیے تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلنے چاہیے. پروردگار لم احضر زمانہ رسول، میں تیرے رسول کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن زرت ہوں، زیارت تو کر رہا ہوں. راغبن، رغبت رکھتے ہوئے. امام رضا، یہ وہ امام رضا کا فرمان، یہ رسول خدا کی زیارت. اب سمجھ میں آیا؟ کہ ان بیٹوں کا اپنے نانا اور دادا کے ساتھ کتنا نزدیک کا تعلق ہے. زرتہ راغبن, رغبت رکھتا ہوں زیارت کی. تائبن من سیئ عملی, توبہ کرنے کے لیے آئے ہوں اپنے برے عمل سے. پروردگار مستغفرا لک من ذنوبی, پروردگار تیری بارگاہ میں استغفار کرنے آیا ہوں. بھائی خدا تو ہر جگہ ہے, چلے جاؤ, یہ جگہ متبرک ہے, میرا رسول یہاں پر موجود ہے. کانسیپٹ ہی جب صحیح نہیں ہوگا آپ کی رسالت کا اور رسول کا, تو آپ کیا خاک جا کر مدینے میں توجہ کے ساتھ عبادت کر سکیں گے؟ مستغفرا لک من ذنوبی, استغفار کرنے آئے ہوں اپنے گناہوں کی. مقرا لک بہا, تیرے سامنے اقرار کر رہا ہوں اپنے گناہوں کا. پروردگار یہ رسول ہے. اور یہ بات میں آپ کو یہاں جلدی سے بتا دوں کہ اگر کوئی مدینے نہیں جا سکتا, روایت موجود ہے, لکھا ہے, ایک لکیر کھینچے, اس پر نبی کریم کا نام لکھے اور قبر کا تصور کر کے وہاں پر زیارت پڑے اور کوشش کرے آنکھوں سے آنسو نکلے. یہ ایک عجیب چیز ہے. مقر اللہ کا بہا وانت عالم و بہا منی, خدایا اقرار کر رہا ہوں گناہوں کا, لیکن تو میرے گناہوں کو مجھ سے زیادہ بہتر انداز میں جانتا ہے. پروردگار یا محمد یا رسول اللہ انی اتوجہ بک الی اللہ, یا محمد یا رسول اللہ میں آپ کے ذریعے توجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں خدا کی. اب یہ بڑا حساس مرحلہ ہے, میں سمجھانا چاہوں گا, بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. اور الحمدللہ چار پانچ دنوں میں مجھے سمجھ میں آ گیا کہ آپ حضرات کو کہاں تک لے کر جایا جا سکتا ہے. الحمدللہ بہت صاحب ذوق مجمع, اور یہ میں واقعاً اعتراف کر رہا ہوں کہ یہ مجلس جس طرح سے بات ہوئی ہے, یہ صرف الفاظ یہاں سے تھے, ورنہ 110% آپ کی دعائیں ہیں, آپ کی توجہ ہے. واقعاً جس توجہ کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں, اتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ, پروردگار میں تیری طرف توجہ کر رہا ہوں تیرے نبی رحمت کے ذریعے. یہ جو نبی کے ذریعے توجہ, اس کا معنی کیا ہے؟ خوب توجہ کرنا. اب میں اس کا بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. پروردگار فجعلنی, فجعلنی بنبیک و اہل بیتہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ, پروردگار مجھے تو اپنے نبی کی بدولت, نبی کے صدقے میں اور نبی کے گھر والوں کے صدقے میں دنیا اور آخرت میں اپنی بارگاہ میں وجیہ قرار دے. وجیہ کا مطلب کیا ہے؟ صاحب حیثیت, پسندیدہ شخصیت. یہ جو توجہ, کل تک تم نے نمازیں نہیں پڑھی تھی, گناہ کی توبہ کی, کس کیا منہ دکھانے لائے ہو خدا کو یہاں پر؟ ایک جملہ کہا, اللہم فجعلنی عندک بنبیک و اہل بیت نبیک, پروردگار اپنی بارگاہ میں مجھے تیرے حبیب کے صدقے میں, نبی کریم کے گھر والوں کے صدقے میں وجیہ قرار دے. وجیہ کا مطلب کیا؟ یعنی بچے بیٹھے, مجھے پسند نہیں ہے, انگریزی کے الفاظ گڈ لکنگ, اٹریکٹو, ملائکہ کہیں بھائی کیا بات, آدمی آیا زبردست, کیا بہترین آدمی آیا. بھائی تم گھر سے چلے تھے گناہ کر کے, تو یہ اہل بیت نبی, توجہ کا مطلب کیا ہے؟ فنعم المسول المولا ربی و نعم الشفیع انت یا محمد یا رسول اللہ, اے پروردگار, یا نبی خدا, اے محمد مصطفیٰ, اے میرے پیغمبر, اے میرے آقا اور مولا, بہترین مولا اور آقا ہے میرا پروردگار کہ جس سے میں سوال کر رہا ہوں اپنے گناہ بخشوانے کا. ونعم الشفیع انت یا محمد یا رسول اللہ, اور بہترین شفاعت کرنے والے آپ ہیں. یہاں تک بات اگر آ گئی, سمجھ میں آ گئی بات آپ کی, تو اب آپ چلیے اس بات کو سمجھیے کہ نبی کریم کے ذریعے, اہل بیت کے ذریعے توجہ کا مطلب کیا ہے. سورہ توبہ پہلے دن میں نے پڑھی تھی شاید آیت, استغفر لہم او لا تستغفر لہم, ان تستغفر لہم سبعین مرتن فلن یغفر اللہ لہم. حبیب گناہ بخشوانے کی بات ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ یا رسول اللہ آپ کی قبر کے پاس استغفار کر رہا ہوں. خدا کہہ رہا ہے سورہ توبہ میں, حبیب یہ لوگ جو ہیں نا, چاہے تم ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو, اگر 70 دفعہ بھی استغفار کرو خدا ان کو نہیں بخشے گا. تو یہ جو انسان جا رہا ہے قبر پر رسول خدا کی, یہ بھی تو استغفار کر رہا ہے, تو یہ کن کے بارے میں کہا کہ خدا نہیں بخشے گا, اور کن سے کہہ رہا ہے کہ جاؤ قبر پہ فوراً بخش جائیں گے. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. یہاں پہ آپ, یہ قرآن تھا, یہاں پر آپ آ کے زیارت میں کہہ رہے ہیں, پروردگار اللہم انی اتوجہ بکا, توجہ تیری طرف ہے, بے نبی کا, تیرے نبی کے ذریعے جو نبی رحمت ہے. فجعلنی عندک وجیہا بمحمد و اہل بیتہ فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت دونوں میں, یعنی قیامت سے پہلے جتنے فرشتے مجھے دیکھیں, عالم غیب کی ہستیاں مجھے دیکھیں, گڈ لکنگ نظر آؤں, اور مرنے کے بعد برزخ میں, قبر, قیامت, تمام مراحل اچھا نظر آؤں, میرے گناہ بخش دے. رک جا ظاہر ظاہر قبر نبی رک جا. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں خدا نے کہا ہے دیکھو استغفر لہوں اولا تستغفر، استغفار کرو حبیب یا نہ کرو، 70 دفعہ بھی کرو گے نہیں بخشیں گے. ذالکہ وجہ یہ ہے کہ انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو ٹھکرا دیا. وماتوا وہم فاسقین، وہم فاسقون، مرے اس حال میں کہ فاسق تھے. خوب توجہ کیجئے گا، خوب توجہ کرنا عزیزوں، رسول خدا کافر کے لیے تو استغفار نہیں کریں گے، نہ کافر آئے گا استغفار کیجئے. تو کون آئے گا کروانے کے لیے کہ استغفار کیجئے؟ خدا کہہ رہا ہے یہ کافر ہے، پروردگار کافر تو آئے گا نہیں. تو پروردگار بات کر رہا ہے دل کی، کہ یہ زبان سے تو کہہ رہے ہیں اللہ اور رسول، لیکن دل میں ٹھکرا چکے ہیں. اتوجہو الیک بنبیک نبی الرحمہ، پروردگار نبی رحمت کے ذریعے تیری جانب توجہ کر رہا ہوں، یعنی دل میں عشق محمد ہو. ایسا نہ کرنا کہ دل میں تو عشق محمد نہ ہو، نفرت ہو محمد سے اور ٹکروں پہ ٹکرے لگائے جاؤ. محمد کو اس طرح سے سمجھو کہ جس طرح سے خدا نے مقام دیا، اگر وہ مقام نہیں دیا ٹکروں پہ ٹکرے لگائے جاؤ، روزوں پہ روزے رکھے جاؤ، فائدہ نہیں ہوگا. محمد مصطفیٰ کی محبت دل میں ہو پھر گناہ بخشوانے جاؤ. ایک بات آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، نہیں مولانا بات واضح نہیں ہوئی. مزید بات کو واضح کرنے کے لیے لے کے چلتا ہوں میں آپ کو قرآن کی ایک عجیب آیت کی طرف، کہ جس میں خدا نے کہا کہ جھوٹ ہے لیکن میں اس جھوٹ کو مانتا ہوں، لیکن یہ جھوٹ ہے. خدا کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں جھوٹی آیت ہو سکتی ہے، خدا کہہ رہا ہے یہ جھوٹ ہے لیکن میں اس جھوٹ کو مانتا ہوں، لیکن یہ جھوٹ ہے. سورہ منافقون، اذا جاءك المنافقون وقالوا نشهد انك، حبیب جب تمہارے پاس منافقین آئے نا اور آ کر کہیں نشہدو، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، خدا جانتا ہے کہ آپ میرے رسول ہیں. اور پھر یشہدو، اب خدا یہ بھی گواہی دے رہا ہے کہ ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق جھوٹے ہیں. پروردگار ایک منٹ ذرا اجازت دے مجھے، یہ کون سی غلط بات کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، خدا کر ہم جانتے تم اللہ کے رسول ہیں، یہ منافق. اور خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. پروردگار کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اتخذوا ایمانہم جنتاً، اگلی انہوں نے اپنی قسمیں کھا کھا کر جو تمہیں یقین دلاتے ہیں نا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، انہوں نے ڈھال کے طور پہ رکھا ہوا ہے بس فائدے حاصل کرنے کے لیے ان کا یہ میں. تو اب کس مرحلے پر آئے ایمان؟ اس مرحلے پر ایمان آئے کہ نبی کریم کو سب سے بڑا، عظیم ترین، متبرک ترین، بابرکت ترین مخلوق سمجھو خداوند تبارک و تعالیٰ کی. اور محبت ایسی ہونی چاہیے کہ دنیا کی ہر شے کے آگے نبی کریم کی محبت کو فوقیت دو. اگر تم نے اس طرح سے فوقیت نہ دی تو اب یہاں پر تم لاکھ کہتے رہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، خدا کہے گا واللہ یعلم المنافقین لکاذبون، خدا گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. پروردگار سچ کہہ رہے ہیں، جھوٹ کب کہہ رہے ہیں؟ یہ جھوٹ بولنا ہے پروردگار، تو بھی تو کہہ رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں، ایمان اور اعتقاد رکھ کر کہہ رہے ہیں یہ کمبخت آئے ہیں. ایمانہم جنتاً، اتخذوا ایمانہم جنتاً، یہ ڈھال پر رکھ کر آئے ہیں. اب چلیے دوبارہ زیارت کی طرف. پروردگار اتوجہو الیک بنبیک نبی الرحمت، پروردگار میں تیری طرف رخ کر کے آ رہا ہوں تیرے نبی کے ساتھ. یعنی کیا مطلب؟ اب سمجھ میں آیا کہ زیارت صرف یہ نہیں ہے کہ مدینے چلے جاؤ، بلکہ نبی کی دل میں محبت اس طرح سے ہو کہ پروردگار کی جانب جانے کے لیے سوائے نبی کے کسی اور کا سہارا نہ سمجھ میں آئے. اور اس کے بعد ایک اگلا مرحلہ بھی ہے، پروردگار فجعلنی، مجھے قرار دے، میری زندگی کو قرار دے آل محمد کی زندگی، میری موت کو قرار دے آل محمد کی موت. زیارت میں پتا ہے نا گفتگو ہوئی تھی، میں نے اس پر اشارہ دیا تھا، پروردگار فجعلنی عندک وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، کس کے ذریعے؟ پہ محمد و اہل بیت ہی، محمد مصطفیٰ کے گھر والوں کے ذریعے اور محمد مصطفیٰ کے ذریعے. بھائی محمد مصطفیٰ کہہ تو کافی ہے، یہ گھر والے کھلانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو بھائی؟ فضول میں کیوں لا رہے ہیں گھر والے؟ ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہوں گا، دو آیتیں پڑھوں گا قرآن کی، پروردگار کو سمجھا دو کہ جب ردا لپیٹ رہے تھے تو کیا دیتے کہ محمد مصطفیٰ کے بارے میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم, تم سب پانچوں سے لیطہرکم تطہیرا, ہم تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں. اور یہ گھر والوں کی ضرورت کیا ہے, یہ مجھ سے مت پوچھئے, مجھ پر اعتراض مت کیجئے, جا کر نبی کریم پر اعتراض کیجئے. خدا سے کہیے کہ جب گئے تھے مباہلے کے لیے نصارہ نجران کے سامنے تو سیدہ علی حسن حسین کو لے کر گئے اور اس شان سے لے کر گئے کہ مڑ کر کہا کہ اذا دعو تو فامنو, جب میں کہوں دعا ان کے خلاف کروں تو تم آمین کہنا. بھائی تمہارا اور ہمارا نبی تو لے کر جائے گھر والوں کو آمین کہلوانے کے لیے, اور آپ خدا کی جانب توجہ کریں بغیر فاطمہ و علی اور حسن حسین کے. دیکھیے مدینے میں جب امام حسن علیہ السلام شہید ہوئے تو سید الشہداء امام حسین نے دفن کیا, نماز پڑھائی, غسل دیا, کفن دیا, اور پھر اس کے بعد جب قبر سے باہر نکلے تو ایک شعر علامہ مجلسی نے نقل کیا ہے, اس کا ترجمہ جلدی سے بتا دوں. بھائی حسن میں کیسے اپنے سر میں تیل ڈالوں اور داڑھی کو خضاب لگاؤں, لٹا ہوا شخص وہ نہیں ہے کہ جس کا مال لٹ جائے, لٹا ہوا شخص وہ ہے غریب الوطن پردیسی قسمہ پرسی میں, وہ ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے تجھ جیسے بھائی کو دفن کرے. کتنی محبت ہے امام حسن سے, کہنے کی ضرورت ہی نہیں, دونوں شہزادے رسول خدا کے وارث ہیں. کس گھر میں پروان چڑھے, کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, آپ جانتے کتنی محبت ہوگی. اب مجھے بتائیے کہ ایسے بھائی کا بیوہ بھاوچ ساتھ ہو کربلا میں, اور اس کے بعد 13 برس کا وہ بچہ آئے معصوم, کہے چچا جان ہم کو اجازت دیجئے. یہ جو قاسم نے جملہ کہا ہوگا نا, ہم کو اجازت دیجئے, یعنی حسین اپنے زبان مبارک سے کہ ہاں بیٹا قاسم رن کو جاؤ, یعنی ہم تمہاری ٹکڑے ٹکڑے ہوئی بھی لاش کو دیکھیں, بدن میں تیر پیوست ہوں, زخموں سے خون بہ رہا ہوں. انسان کو اپنے بھائی کی اولادوں سے محبت ہوتی ہے. جب بچے نے کہا ہوگا باپ چچا جان ہم کو اجازت دیجئے, ایک دفعہ جب شب عاشور حسین نے چراغ بجھایا, اصحاب نے خطبہ دیا, اب مولا حسین کی جو روایت ملتی ہے, کہا قاسم کیف الموت عندک, قاسم بیٹا موت تمہاری نظر میں کیسی ہے؟ فرمایا احلا من العسل, چچا جان شہد سے زیادہ شیرین ہے. 13 برس کا بچہ ہے, جواب میں عہد طفولیت کی پرچھائیاں بھی ہیں اور جواب میں علی مرتضیٰ کے خون کا جوش بھی ہے. شہد سے زیادہ میٹھی, لیکن بچہ ہے نا, شہد کا ذکر کیا. ایک دفعہ آپ وہ واقعہ سنتے ہیں, وقت ہو چکا ہے میں اس لیے جلدی سے مصائب کی منزلوں کو طے کروں گا. ایک دفعہ جناب قاسم نے جب آ کر اجازت مانگی, علی اکبر شہید ہو چکے ہیں, اس کے بعد جناب قاسم مقتل کو گئے. روایت کے الفاظ ہیں کہ جب آ کر قاسم سے اجازت مانگی, ایک طرف حسین اجازت نہ دے, دوسری طرف حسن مشتبہ کا طیب و طاہر خون کربلا کے شہداء میں شامل ہونا ہے, فاطمہ کی میرا آل ابو طالب کو حسن مشتبہ کے خون کو شامل ہونا ہے. روایت کے الفاظ ہیں کہ جب قاسم آئے نا اجازت لینے کے لیے, فاعتنقا فبکیا حتی غشی علیہما, اکبر کے ساتھ نہیں کیا, یہ اون محمد کے ساتھ نہیں کیا, ایک دفعہ آگے بڑھ کر قاسم کو گلے لگایا, اتنا گریا کیا آپ کے مظلوم امام, اتنا گریا کیا غشی علیہما, حسین کی حالت ابتر ہو گئی. جب افاقہ ہوا, اگر پانی ہوتا تو قاسم کو پانی پلاتے. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا, ابھی ایک جملہ کہوں گا آپ سے جو روایت کا ہے, دشمن کی فوج کے ایک سپاہی کا, تب آپ کی سمجھ میں آئے گا. جب قاسم خیمے میں گئے, ماں سے بہنوں سے پھوپھیوں سے رخصت ہو کر آئے, ایک دفعہ راوی کہتا ہے کہ فخرج من الخیام غلام لم یبلغ الحلم کأن وجهه شقۃ القمر. اب میں نے دیکھا کہ حسین کے خیمے سے ایک بچہ نکلا جس کی مسیں نہیں بھیگی تھی. ارے بچہ کیا تھا, چاند کا ٹکڑا خیمے سے نکلا تھا. میں کہوں گا جب راوی یہ کہہ رہا ہے چاند کا ٹکڑا, تو ماں کی کیا حالت ہوئی ہوگی, زینب کی کیا حالت ہوئی ہوگی. ایک دفعہ قاسم خیمے میں آئے ہوں گے, پھوپھی اماں خدا حافظ, اب اجازت ہے ہم کو لڑنے جائیں؟ زینب نے دل پر کس طرح سے پتھر رکھ کر اجازت دی ہوگی. جناب رباب اور فروا کا کیا حال ہوا ہوگا, سکینہ اور رقیہ کا کیا حال ہوا ہوگا. ارے بھیا قاسم تم بھی مرنے چلے. بس ایک دفعہ خارج ہوئے, چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح تھا. ایک دفعہ قاسم آگے بڑھے, مقتل کے جملے ہیں, فن قطع شسو نالی. قاسم جب آگے بڑھے نا, تو قاسم کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا. فارادہ یار میں تھا, قاسم چاہتے تھے کہ جوتے کے تسمے کو باندھے. ایک دفعہ حسین نے دیکھا, صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ اجرک اللہ یا بقیت اللہ. ایک دفعہ آگے بڑھے, حجت خدا, فرزند فاطمہ, جنت کے جوانوں کا سردار, راکب دوش رسول. ایک دفعہ جھکا, قاسم کے جوتے. میرا ایک سوال ہے مولا حسین سے. میں کہوں گا مولا گوارا نہیں کیا بھتیجے کو زحمت, تو حسن کا بیٹا ہے نا, فاطمہ کا پوتا ہے, گوارا نہیں کیا. میں کہوں گا مولا ابھی تھوڑی دیر بعد جب لاش کو لے کر آئیں گے تو دل پر کیا گزرے گی. بس ایک دفعہ قاسم میدان میں گئے, دل یہ کہتا عباس نے گھوڑے پر سوار کیا ہوگا. گئے, ازرق شامی کا قصہ پتا ہے نا, ایک کے بعد ایک بیٹا آیا. قاسم علی مرتضیٰ کے پوتے ہیں, تینوں بیٹوں کو زمین چٹوا دی مقتل کی, حضرت شامی کو قتل کیا. یہ نوجوان بچہ پیاس کا عالم, بھوک کا عالم, چار پہلوانوں کو اکیلے زیر کیا. میں کہوں گا مولا کائنات آپ نے بڑے بڑے پہلوانوں کو قتل کیا, لیکن خیموں میں مستورات نہیں ہوتی تھی. تین دن کی پیاس میں آپ کبھی نہیں لڑے. میں کہوں گا یا علی خل سے تشریف لائیے, قاسم کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے. بس ایک دفعہ یہ شہزادہ جنگ کرتے کرتے تھک گیا, اب حسن کے چاند میں رمک نہ رہی, تلوار ہاتھ سے چھوٹی, کہیں سے تیر چلے, کہیں سے نیزے آئے. ایک دفعہ یہ بچہ گھوڑے سے زمین پر آیا. آخری جملہ سن لو, زیارت نکالنے والوں سے درخواست ہے, مجھے دو جملے اس شہزادے کا حق ادا ہو. ارباب مقاتل لکھتے ہیں, جو شہید بھی گرانا کوئی کہتا تھا السلام علیکم یا اب عطا, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا مولائی, الوداع, وداعا لک یا ابن رسول اللہ. ہر شخص ایک عجیب طرح سے سلام کرتا تھا. اس بچے کو حسین سے اتنی محبت تھی اور چچا بھتیجے کا رشتہ اتنا گہرا تھا کہ جب قاسم گھوڑے سے گرے نا تو مقتل کے مطابق کہا یا اما ادرکنی, ارے چچا میری مدد کو. چچا میری مدد کو آؤ. قاسم گھوڑے سے گرے, فوجوں نے قاسم کو شہید کیا. بس ایک دفعہ فحملہ علی القوم کاللیث الغضبان, حسین نے بپھرے ہوئے شیر کی طرح لشکر پر حملہ کیا, لشکر کو دھکیلا. جب قاسم کے پاس پہنچے نا تو قاسم ایڑیاں رگڑ کر شہید ہو چکے تھے. حسین نے ایک جملہ کہا, آیت اللہ العظمیٰ عبد الکریم حائری کہتے تھے, اپنے گھر میں مجلس ہوتی تھی ذاکر سے, یہ جملہ مت پڑھا کر, میرے دل میں طاقت نہیں ہے سننے. وہ جملہ سنتے جاؤ. حسین نے ایک دفعہ قاسم کی لاش کی طرف دیکھا, کہا واللہ عز علی عمک ان تدعوہ فلا یجیبک واذا یجیبک فلا ینفوک. قاسم تو نے مشکل کشا کے بیٹے کو پکارا. ارے حسین کتنا عجیب ہے, ہر ایک کے لاشے پر پہنچا, تو نے پکارا, چچا نہ پہنچ پایا, اور جب پہنچا تو مدد لے کے لائق نہ تھا. ماتم حسین یا قاسم.
قاسم نے جو پائے